پاک مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔
الحمدللہ، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آج دنیا بھر میں عاشقان رسول سنتوں پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ کا دیا ہوا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو عموماً ہمارے جو اسلامی بھائی معتکف ہوتے ہیں یا جو نئے اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ ایک دم سے دعوت اسلامی کے ان مدنی کاموں کو کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، تو وہ کیا ایسا جذبہ ہو یا وہ کیا ایسی سوچ ہماری بنے کہ سنتوں کی خدمت کے لیے ہم سب منتخب ہو جائیں۔ بابا اس بارے میں کچھ ہماری تربیت فرمائیں۔
جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس کے فوائد پر نظر ہو تو وہ کام کرنا جو ہے نا وہ تھوڑا سہل ہوتا ہے، اس میں جذبہ ملتا ہے، تو اسی طرح وہ مدنی کام کرنے کے لیے بھی اگر اس کے فوائد اس کے فضائل معلوم ہوں یا اس کا مطالعہ ہو تو اس کی کافی ترغیب رہتی ہے۔ جیسے کہ نیکی کی دعوت دینا، تو وہ حدیث شریف میں ہے کہ نیک عمل پر ابھارنے والا نیک عمل کرنے والے کی طرح ہے، تو اس لیے آپ اگر یہ نیکیوں پہ لگاتے رہیں گے تو نیکیاں یہ کرتے رہیں گے اور آپ نیکیاں کرنے والے آپ بھی ہو جائیں گے، کہ ان کی نیکیوں کا انہیں اس طرح کہنے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ پھر یہ کہ نیکی کی دعوت دینا، کسی کو نیک باتیں بتانا، یہ وہ عمل ہے جیسے کہ گفتگو کا قیامت کے روز حساب ہے، لیکن جو امر بالمعروف کیا جاتا ہے نیکی کا حکم دینا، تو اس کا قیامت کے روز حساب نہیں ہے اس گفتگو کا، یہ بھی کوئی چھوٹا فائدہ نہیں ہے، ورنہ یہ کہ یہ بات کیوں کی، کس لیے کی، کس طرح کی، سوالات ہوں گے قیامت کے روز۔ اس طرح ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، اس کا بھی قیامت کے روز حساب نہیں ہے۔ تو اگر نیکی کی دعوت کے فوائد پر، ثمرات پر، ثوابات پر نظر رہے گی تو انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کا بھی جذبہ ملے گا۔ دل نہ بھی لگے تو کوشش جاری رکھنی چاہیے، کہ جو کام آدمی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ اس میں اس کو استقامت مل جاتی ہے۔ جیسے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں رات کو عبادت جاگ کر کرتا رہا، 20 سال تک میرا دل نہیں لگا، لیکن میں چھوڑا نہیں، میں کرتا رہا کرتا رہا، تو اب میں 20 سال ایسے میں نے گزارے کہ جس میں میرا دل لگا، مجھے بڑا سرور آیا، روحانیت ملی۔ تو یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ نوکری بھی کرتے ہیں، دل کہاں لگتا ہے، بیٹھے بیٹھے کھانے کو جی چاہتا ہے، تو نوکری کرتے ہی ہے نا، تو یہ بھی ہماری نوکری ہے، یوں سمجھ لیں کہ نیکیاں ملتی ہیں، ہم کو نیکیاں چاہیے، جن کو نوٹیں چاہیے وہ بھاگ دوڑ کرتے ہی ہیں نا، تو نیکیاں چاہیے وہ بھی بھاگ دوڑ کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
آج ہمارا موضوع حیا تھا اور ہم نے با حیا نوجوان سے بھی مدنی پھول حاصل کیے۔ ایک سوال واپا آیا یو کے اسلامی بھائی کا کہ یہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں براؤن چادر کتھئی چادر جو لی جاتی ہے کیا اس کا بھی حیا سے کوئی تعلق ہے؟ پاپا اس بارے میں کوئی مدنی پھول عطا فرمائیے.
کتھئی رنگ کا تو حیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, البتہ مطلقاً چادر کا حیا کی ترکیب سے استعمال ہو سکتا ہے. جیسے اس وقت میں نے اپنے یہ پاؤں پہ بچھائی ہوئی ہے, رانے بھی ڈھکی ہوئی ہے, گھٹنے بھی ڈھکے ہوئے, اب اگر میں پاؤں اونچا کرتا ہوں تب بھی میری حیا باقی رہتی ہے. یعنی پردے میں پردہ اس چادر کے ذریعے ہوتا ہے. جی
مرد کا پردے سے تعلق ہے, پردہ تو عورت کے لیے ہوتا ہے.
ہاں تو مرد پھر کپڑے کا کو پہنتا ہے؟ جو مرد کپڑے پہنے بغیر نکلے وہ تو وہی ہوگا کہ جو بالکل آدھا پاگل بھی نہیں نکلے گا, پورا ہی پاگل ہو, جو گالیاں بکتا اور پتھر مارتا ہو تو وہ نکلے گا. اب اس کو حیا اور نہ حیا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ورنہ یہ حیا سب میں ہے کہ جیسے بھی ہے وہ کپڑے پہنتے ہیں. نہ نہاتے جو ہے نا سمندر میں وہ بھی ایک آدھ چھوٹی سی چڈی پہن لیتے ہیں, اگرچہ وہ ناکافی ہوتی ہے لیکن پہن لیتے ہیں. تو یوں کپڑوں کا تعلق تو حیا سے ہے نا.
کپڑے پہن لیے پھر چادر بھی؟
اصل وہ کپڑے پہننے کے باوجود بعض حصے ایسے ہیں کہ اگر ان کی احتیاط نہ کی جائے تو ان سے بد نگاہی کے اسباب بنتے, جو میں کہنا چاہتا ہوں سب سمجھ رہے ہوں گے. تو اس لیے پردے میں پردہ ہو تو وہ بھی چیزیں چھپ جاتی ہیں.
اسلامی بہنوں کو بھی کرنا چاہیے؟
اسلامی بہنوں کو زیادہ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی بیچاریوں کے ایک تو کپڑے غلط, آدھی آستین تک پہنتی ہیں وہ بھی ٹائٹ, آدھی آستین بھی ٹائٹ ہوتی ہے, ان کے فراک بھی ٹائٹ ہوتے ہیں, لباس مردوں کے مقابلے میں زیادہ ٹائٹ ہوتے ہیں. ان کو پردے کی زیادہ ضرورت ہے. اللہ وہ دن کرے کہ میری دعوت اسلامی کی اسلامی بہنیں یہاں آستین کا بائیکاٹ کر دیں, پوری آستین کا یہ لباس میری دعوت اسلامی میں ابھی تک رائج نہیں ہے, یہ رائج ہو جائے. اسلامی بہنیں اگر سن رہی ہوں گی تو انشاءاللہ وہ ضرور کوشش فرمائیں گی کہ یہ رائج کریں, اگرچہ بہت مشکل ہے. جتنی فیشن اسلامی بھائیوں میں نا, یہ اسلامی بہنوں کے فیشن کے مقابلے میں 1% بھی نہیں ہوگی. جتنی ان میں تراش خراش, جتنے بیل بوٹے, جتنے رنگ اور جتنی وہ ٹپ ٹاپ ان میں ہوتی ہے, اسلامی بھائیوں میں کم ہے اس کے مقابلے میں. تو ان کا فل آستین کا ہو لباس, جو وہ ڈھیلا ہو, جس کے حیا کا جنازہ اٹھ جائے گا وہی چست لباس کی ترکیب کر کے نکلے گی, کوئی غیرت مند عورت تو نہیں نکل سکتی. تو یہ یوں ترکیب ہوتی ہے, چست لباس یہ نمائش کے لیے نہیں ہے تو کیا ہے, حیا کے تو بالکل الٹ ہی ہوا. مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ لوگ دیکھیں دعوت گناہ دے رہی ہے, دعوت نظارہ دے رہی ہے, تو سخت گناہگار ہوگی ظاہر. ہاں گھر میں اپنے شوہر کے لیے کرے گی تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے کہ شوہر کے لیے وہ جائز شریعت کے دائرے میں رہ کر جتنی بھی زینت کرے وہ کرے, باقی کسی اور کے لیے زینت کی عورت کو اجازت نہیں ہے. لیکن شوہر کے لیے وہ اپنے گابھے میں لپٹی رہتی ہے اور باہر نکلتی ہے تو آدھے گھنٹے تک وہ آئینہ توڑ دیتی ہے, لگی رہتی ہے اپنے وہ ٹپ ٹاپ میں اور باہر نکلتی ہے, اور شیطان اس کو جھانک جھانک کے دیکھتا ہے, اور شیطانی صفت لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں, ان کی نظریں پیچھا کرتی ہیں. کتنا خطرناک ان کا عمل ہے. اور یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں, یہ عورتیں نکلتی ہیں, اب مرد بولے نکلتی کیوں, میں دیکھوں گا. بھائی ٹھیک ہے, اس نے برقع اتار دیا حیا کا, تم اپنی آنکھوں کو حیا کا جامہ پہنا دو, اس کو نیچے کر لو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنوں سے فرما دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. یہ قرآن کی آیت ہے, نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم, کہ جبکہ عورتیں ہوں یا اس طرح کا کوئی بد نگاہی کا سامان سامنے اسباب ہے تو اپنی نگاہوں کو نیچی. اب یہ کیوں نکلی ہے میں دیکھوں گا, تو پھر دونوں ہی جہنم کا سامان کر رہے ہیں. اگر وہ اس لیے نکلی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں وہ بے پردہ ہے, وہ پتہ ہے کہ اجنبی مرد ہیں تو وہ گناہ گار, تو وہ بھی آپ بھی ہیں اگر دیکھیں گے تو, قصدن دیکھیں گے تو. ہاں نظر اچانک پڑ گئی اور فوراً لوٹا لی تو گناہ نہیں ہے, اور اگر اچانک پڑ گئی اور اب دیکھے کیے تو بھی گناہ, اور نکلی اور ارادتاً پہلی نظر ڈالی پتہ ہے تو پھر بھی ڈالی تو پھر گناہ گار.
بھائی کہتے ہیں پہلی نظر معاف ہے تو وہ پہلی نظر ہٹاتے ہی نہیں ہے.
ہاں وہ جہالت ہے, اور شیطان کے مشورے سے ایسا ہوا ہے، ورنہ شرعاً ایسا نہیں ہے. پہلی نظر اگر اچانک پڑی تو فوراً اس کو ہٹا لے نظر کو تو معاف ہے، ورنہ اب دیکھے جائے گا تو گیا.
اس وقت اس موضوع کی بڑی حاجت ہے کیونکہ فیضان مدینہ میں تو آخری عشرہ آتے ہی عبادتوں کا ذوق بڑھ گیا ہے، ماشاءاللہ ہزاروں معتکفین آ گئے، لیکن آخری عشرہ آتے ہی بازاروں کی رونقیں بھی بڑھ گئی ہیں. رات رات بھر بازار کھلے ہوئے ہیں، ٹریفک تک روڈوں پر اس وقت جام ہو جاتا ہے، اور یہ وہی باپا بے پردگی کا سامان ہے. اور پھر عید کی تیاریاں، نت نئے فیشن والے لباس بنائے جا رہے ہیں. حیا کے حوالے سے باپا، یہ رمضان میں یہ سب ہو رہا ہے؟
یہ بازاروں میں بھیڑ کا سبب جو ہے نا، ایک تو بے پردہ جوان عورتوں کا نکلنا، پھر بے حیا نوجوانوں کا صرف اس لیے بازار کا رخ کرنا کہ یہ خریداری نہ ان کو کرنی ہوتی نہ ان کو کرنی ہوتی ہے. بعض عورتوں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ کھانا وغیرہ کھا کر، ہو سکتا ہے یہ روزہ بھی رکھتی ہوں گی، افطار بھی کرتی ہوں گی، ترابی بھی پڑھتی ہوں گی، لیکن یہ معمول ہوتا ہے کہ یہ خالی پرس لے کر، پرس میں ٹکا ہوتا نہیں ہے، خالی پرس لے کر نکلتی ہیں بن ٹھن کے، بازار کی رونق بڑھاتی ہیں اور جان جان کے بھاؤ پوچھیں گی اور یہ بحث کریں گی ان سے اور یہ گھوم پھر کے چلی جاتی ہیں. معمول ہوتا ہے ان دنوں میں. تو ایسیوں کو دیکھنے کے لیے یہ نوجوان بھی بازاروں میں جاتے ہیں، ان کو بھی کچھ خریداری سے تعلق نہیں ہوتا. کہ یہ دونوں طرف سے، یہ اللہ کرے ہماری اسلامی بہنیں نکلے ہی نہیں. اگر ہمارے اسلامی بھائی ضرورت کی چیزیں خرید کر لا دیں اور ان کو سمجھا دیں گے ہم لا دیں گے، ہم کیا ایسی میں ترکیب کریں نا، تو ترکیب بن سکتی ہے.
اللہ اللہ اللہ، بابا آپ دعا فرما دے اللہ تعالی حیا عطا فرما دے.
اللہ اللہ حیا، ہم سب کو حیا کی ضرورت ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں اسلم عطاری عرض کر رہا ہوں. یہ سوال ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب ہے، تو یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب کہہ کر پکارا. وہ تو آقا ہے، اپنے غلام کو چاہے کسی انداز سے پکارے، لیکن اگر ہم ابو تراب کہتے ہیں تو کیا یہ بے ادبی نہیں ہوگی؟ برائے کرم جواب عنایت فرما کر رہنمائی فرمائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم
ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بے ادبی نہیں بلکہ مولا مشکل کشا کے لیے اعزاز ہو گیا کہ زبان مصطفیٰ سے جو نکلا وہ زبان زدے ہر خاص و عام ہو گیا. تو یہ ان کی شان ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا لقب ہے بلیوں والا. تو یہ بے ادبی اس کو نہیں کہتے، عرف کا بڑا تعلق ہوتا ادب اور بے ادبی کا. مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت سے تو یہ ملتا ہے کہ سب سے زیادہ یہ کنیت ان کو پسند تھی، حالانکہ ان کی کنیت ابو الحسن بھی ہے، لیکن ابو تراب اس لیے زیادہ پسند ہے کہ زبان مصطفیٰ سے نکلی ہے.
اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا.
سبحان اللہ.
اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، وہ حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا.
میرا نام زاہد محمود ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر موت کا وقت، جگہ اور طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی مقرر کیا ہوا ہے، تو ایک قاتل یا خودکشی کرنے والے کو خودکشی حرام کیوں کہا گیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لکھ دیا ہے کہ فلاں بندہ خودکشی کرے گا یا فلاں بندہ قتل کرے گا، فلاں بندہ فلاں کو قتل کرے گا. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ شہید بغیر عذاب کے قبر جنت میں داخل ہوگا، بغیر عذاب قبر کے جنت میں داخل ہوگا، یا پھر جنت سب کو قیامت کے بعد ملے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اپنے معاملہ، یہ تقدیر کا اصل سوال ہے، اور یہ اس کے لیے کافی وقت چاہیے سمجھانے کے لیے. مختصر یہ کہ اللہ تعالی نے لکھ دیا اس لیے بندہ مجبور ہو گیا، تقدیر کا یہ معنی نہیں ہے، بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ سے جانتا ہے، اپنے علم سے وہ جانتا ہے، تو اس لیے وہ لکھ دیا۔ اس کو یوں اپنے سمجھیں کہ کسی نے یہ صوفہ بنایا اور اس کا اندازہ ہے کہ یہ اس صوفے کی ایکسپائرڈ ڈیٹ جو ہے یہ 10 سال، اس کی لائف 10 سال ہے۔ اب اس کو پتا ہو، کاریگر انداز، اس کو تجربہ ہے نا کہ 10 سال میں ختم ہو جائے گی، یا دواؤں پر لکھتے ہیں، دوا کی بوتلوں پر بھی لکھتے ہیں نا ایکسپائرڈ ڈیٹ سو اینڈ سو، بھائی فلاں تاریخ یہ ایکسپائرڈ ہو جائے گی دوا۔ تو یہ بتائیے کہ یہ جو دوا ساز کمپنی نے اس پر ایکسپائر ڈیٹ لکھی ہے، اگر یہ ایکسپائر ڈیٹ نہ لکھتا کیا تب بھی دوا خراب نہیں ہوتی؟ ہو جاتی نا، خراب ہو جاتی۔ تو اس لکھنے والے کے لکھنے کا اس دوا کے خراب ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑا، اس نے اپنی معلومات کے مطابق، تجربے کے مطابق لکھ دیا، یہ نہ بھی لکھے گا تب بھی یہ ہو جائے گی۔ اسی طرح جو خودکشی کرنے والا تھا، اگر اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں یہ نہ بھی لکھتا تب بھی اس نے خودکشی تو کرنی تھی، تو اس نے اپنے علم سے جانا، وہ جانتا ہے، اس کو تحقیق کی حاجت نہیں ہوتی کہ پہلے معلوم نہیں تھا تو اب معلوم ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے اس کو معلوم ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے رہے گا، وہ بھولنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اب اس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو معلوم ہے، تو وہ تقدیر اس کی لکھ لی گئی کہ یہ خودکشی کرے گا، یہ قتل کرے گا، یہ شہید ہوگا وغیرہ۔ تو اس لیے مطلب اب بندے کا قصور کیا، اس پر تو مطلب غیر مسلم بھی ہے نا، وہ بھی نہیں چھوڑے گا کہ مثال کے طور پر کوئی کسی کو فائر کر دے، مار دے، اب پکڑ کے لے جائیں تو جج کے سامنے کہے کہ بھائی یہ تو ایسا کرنے والا تھا، تو میں نے اس کو فائر کر دی، اس کی قسمت میں قتل تھا، تو مجھے کیوں پھانسی دیتے ہو؟ تو پھر وہ جج بولے گا کہ تیری قسمت میں پھانسی تھی، چل چڑھ جا پہن لے پھندا۔ تو کوئی بھی دنیا کا مطلب انسان اس کو تسلیم نہیں کرے گا اس دلیل کو۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ جو جیسا کرنے والا تھا رب نے ویسا ہی لکھا۔
دوسرا سوال بابا، وہ قیامت کے بعد جنت ملے گی، شہید کو مرنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ سوال۔
یہ سبز پرندوں کے قالب میں ان کی روح رکھی جاتی ہے، یعنی درجات ہوتے ہیں ان کے، جسم قالب میں جسم، البتہ یہ کہ وہ قیامت کے دن، قیامت کے روز بھی اگر جنت میں جائیں گے تو یہ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پچھلا جو ہونے والا ہوتا ہے، فیوچر کو پریزنٹ بولنے میں یعنی کہ حرج نہیں ہوتی۔ یہ اس کی تو مطلب مثالیں، فی الحال تو مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر ایک یاد آ رہا ہے، نکی رین کرتے ہیں تعظیم میری، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے حیاتی میں لکھا لیکن یہ اس نے زن پہ لکھا، نکی رین یہ منکر نکیر کی جمع، قبر میں جو فرشتے سوالات کریں گے یہ ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، نکی رین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے، یا رسول اللہ آپ کے کرم سے میں آپ پر قربان ہوں، آپ کا عاشق ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھے یہ سعادت ملی کہ فرشتے جو قبر کے ہیں یہ نکیرین یہ میری تعظیم کرتے ہیں۔ اور حدیثوں میں بھی اس کی مثالیں مل سکتی ہیں، جیسے کہ وہ معراج کی رات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ سنی تھی جنت میں، آگے آگے چل رہے تھے، تو وہ پھر حضرت بلال کو پوچھا کہ تم کے کون سا عمل کرتے ہو، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں، ہے نا، اس طرح کی روایت ہے مطلب اس مضمون کی۔ تو وہ جنت میں حالانکہ باقاعدہ ابھی نہیں تھے، ابھی تو وہ حیات تھے، دنیا میں تھے، لیکن وہ مستقبل میں ہونے والا منظر، فیوچر میں ہونے والا منظر انہوں نے پریزنٹ میں دیکھ لیا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ قیامت کے مناظر بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں بیان کیے ہیں، برزخ کے بیان کیے ہیں، برزخ کے تو چلو وہ ہو رہا تھا اور آپ نے دیکھا، جہنم کے بھی مناظر آپ نے ملاحظہ فرمائے، تو ان میں بعض ایسی مطلب بعض کے کئی روایت ایسی ہیں کہ جو مطلب ہے کہ مستقبل کی حال میں آپ نے ملاحظہ فرمائی، تو اس میں کوئی مطلب حرج نہیں ہے، شرن کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں کہ فلاں جنت میں ہے، فلاں جنت میں گیا، جبکہ وہ ہو جنت میں، وہ جنت ہی ہو، تو یہ موقع کی مناسبت سے اس طرح کے جملے بولنے میں حرج نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. دو دن سے کوئی طبی موضوع چل رہے، کل شوگر، آج بلڈ پریشر، بی پی، زیادہ تر تو خیر بی پی ہائی کا مرض اور شوگر ہائی کا مرض ہوتا ہے، لیکن لو کا بھی ہوتا ہے، تو اس میں عموماً ایک تو کھانے پینے کی بے اعتدالی، یعنی کہ اس کا توازن جو ہے بیلنس وہ نہیں ہوتا. کاش یہ سنت نصیب ہو جائے کہ سنت یہ کہ جب تک چمک کر بھوک نہ لگے، یعنی خوب بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا سنت نہیں ہے. اچھا اب کیسے پتا چلے کہ ایسی بھوک، اس کی مثال حجۃ الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ دیے کہ جب بہت بھوک لگے تو اس کو ایسے خشک روٹی بھی دے دی جائے اور سالن وغیرہ کچھ بھی نہ دیا جائے، تب بھی اس کو کھانے لگے گا، بھوک پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، تو ایسی بھوک چمک کر لگی ہو. یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے انہوں نے. یا ہم یہ مثال بھی لے سکتے ہیں کہ روزہ ہے، مغرب کی اذان سے پہلے کیسی بھوک ہوتی ہے. اب مغرب کی اذان ہو گئی تو پانی، تو پھر وہ جو بھی چیزیں آتی ہیں سامنے وہ کھا لی، پھر اب بھوک نہ رہی. اب کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ بھوک میں نہیں کھاتے، اب شوق میں کھاتے ہیں. تو بعض لوگ پھر وہ اپنے تراوی پڑھ کے کھاتے ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تراوی پڑھ کے کھاتا ہوں، اس سے پہلے کھانا نہیں کھاتا. حالانکہ مغرب کی اذان وقت جو یہ کھایا، یہ کھانے کی تو چیزیں تھیں، بلکہ یہ اس نارمل کھانے کے مقابلے میں، گھر کا جو نارمل کھانا ہو، تو ہر گھر میں نارمل کھانا نہیں ہوتا، بہت ہی آئلی ہوتا ہے اور تلا ہوا اور ہر طرح کا اس میں ڈشیں ہوتی ہیں، تو گھر کے نارمل کھانے سے افطار میں جو کباب سموسے اور کچے پکے چنے جو ہوتے ہیں بازاروں کے، وہ طرح طرح کی بازاری آئٹم ہیں، طرح طرح کی بازاری آئٹم تو بازاری ہوتی ہے، گھر کی ہوتی ہے، گھٹیا سے گھٹیا مسالہ انہوں نے استعمال کرنا ہے، گھٹیا سے گھٹیا یا بڑھیا سے بڑھیا، بوڑھے جانور کا گوشت انہوں نے استعمال کرنا ہے، جو کباب سموسے میں تیل بھی گلا سڑا کئی دن کا چل رہا ہوگا اور سستے میں سستا انہوں نے، کیونکہ ان کو کمانا ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں، ہر ایک ایسا کرتا ہوئی ضروری نہیں. تو یہ گھٹیا سے گھٹیا چیزیں کھائیں، وہ بھی آئلی، پھر ڈیپ فرائی، پھر فاسٹ فوڈ. اب یہ مغرب کے وقت یہ سب تو کھایا آپ نے اذان کے وقت، حالانکہ افطار کے وقت 1,000,000 وہ گناہ گار بخشے جاتے ہیں، جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، کہ جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو گیا ہوتا ہے، لیکن ہم کھانے کے پیچھے ایسے خوار ہوتے ہیں کہ دعا مانگنا یاد ہی نہیں رہتی. عربی میں دعا رٹ بھی لیو نا، وہ اللہم انی لکا سنتو و بکا آمنتو و علیکا توکلتو و علی رزقک افطرتو، تو وہ بھی یاد نہیں رہتی پڑھنا بھول جاتا. حالانکہ چاہیے یہ کہ ایک آدھ گھونٹ کی پیا، تین گھونٹ پانی کے پی لیے، اب دعا میں مشغول ہو جائے، لیکن یہ ہماری حرص، ہم دعا میں مشغول ہوں گے تو لوگ کھانے میں مشغول رہیں گے، ہم رہ جائیں گے. تو اب یہ کہ ہم وہ کھانے پر ہاتھ رکھتے ہیں، کاش دعا پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہ یہ ہمیں جنت دلائے گا, جنت کی نعمتیں کھلائے گی دعا, اور یہ کھانا ہمیں ڈاکٹر خانے پر پہنچائے گا, دوا خانے پہنچائے گا یا اسپتال پہنچائے گا. تو بہرحال یہ کہ ایک تو یہ پھر رات کو کھاتے ہیں تراویح کے بعد, وہ بھی عام طور پہ ان دنوں میں وہ بھی سادہ نہیں ہوتا, اکثر جیسا بھی ہوتا آپ سمجھتے ہیں. پھر کھانے کا انداز جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. چھوٹا نوالا کس کو بولتے ہیں, یہ ابھی تک میں نے نوٹ کیا کہ سمجھ پڑتی نہیں ہے. کتنے سال سے میں یہ چھوٹے نوالے کی مثالیں دیتا ہوں, کئی بار دکھاتا بھی ہوں, لیکن اب میرے ساتھ جو مل کے کھاتے ہیں میں انہی کو دیکھ سکتا ہوں, کہ کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے ان بیچاروں کا بنے گا کیا. اتنی بڑی بڑی روٹی کا ٹکڑا, ایک ٹکڑے کا دوسرا ٹکڑا, تیسرا ٹکڑا, یوں کر کے پھر یوں یہ بالکل موڑ کر اس کو فولڈ کر کے شاید یوں سمجھا کہ اب یہ چھوٹا ہو گیا. تو منہ کے داخلے کے لیے چھوٹا نہیں کرنا, منہ تو پوری روٹی چلی جائے گی. یہ ادھر کا ایک تو داخلہ, ادھر کا داخلہ بھی اپنے سمجھے کہ ادھر سے بھی تھوڑا 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 کر کے اتر جائے گا. اندر جو ربڑ کی مشین, میں اس کو ربڑ کی مشین کہتا ہوں, یہ نرم و نازک مشین ہے, وہ پیسے گی کیسے اس کو, پھر یہ پیسے گی کیسے, پھر چباتے نہیں ہے تو جلدی اندر اتر جاتا ہے, تو ہاضم لعاب یہاں سے نکلتا ہے, وہ اندر وہ مکس نہیں ہو پاتا, چباتے صحیح نہیں ہے جلدی جلدی میں. تو یوں پھر ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ خالی وہ چینی والی کوئی چیز کھائیں گے تو ہی شوگر ہوتا ہے, نہیں, ان غذاؤں میں بھی شوگر ہوتا ہے. ایسی بہت کم غذائیں ہوں گی جن میں شوگر نہ ہو, تقریباً سبھی میں شوگر, کم زیادہ کم زیادہ شوگر, روٹی میں بھی شوگر ہوتا ہے, چاول میں تو اس سے زیادہ ہوتا ہے شوگر, پھل فروٹ میں شوگر, کباب سموسے میں بھی شوگر ملے گا آپ کو, آٹا ہوتا ہے اس میں, لیکن مقدار کم, لیکن کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے کباب سموسوں میں, کہ وہ تیل وہ بھی فری ریڈیکلز اس میں بنتی ہیں جب یہ کڑکڑاتے ہیں تیل کو, تو جس کا ہم شوق سے کھاتے ہیں. تو یوں طرح طرح کے امراض کے ساتھ ساتھ اس میں شوگر لیول جو ہے بلڈ کا وہ بھی بڑھتا ہے, اور پھر جب یہ بڑھتا ہے تو پھر بڑا مسئلہ کرتا ہے. پھر میٹھی ڈشیں الگ, شربتیں الگ, اور پھر ان کی ترتیب بھی نہیں. حالانکہ میٹھی چیز جو ہے وہ خالی پیٹ میں کھانی چاہیے, خالی پیٹ میں مفید ہے, معتدل انداز میں, اوور لمٹ نہیں, تو وہ فائدہ کرتی ہے, آنکھوں کو بھی فائدہ کرے گی اور بھی بہت اس کے فوائد ہیں. کھجور کے خاص یہ فوائد لکھے ہیں. اور ویسے میٹھی چیز ایک آنت ایسی ہے اندر میں اپنے کہ وہ صرف میٹھی چیز قبول کرتی ہے, اس میٹھی چیز کے لیے, یہ کتابوں میں لکھا ہے, طب کی کتابوں میں. اب یہ کہ ہم میٹھی چیز عام طور پہ ہمارے یہاں میٹھی ڈش آخر میں کھائی جاتی ہے, یہ طبی اصولوں سے غلط ہے. ایک یہ, پھر کھا کر یہ میں بیٹھ گیا, آپ بھی بیٹھ گئے, چلو یہ آج کل بیٹھ گئے, روز بیٹھتے ہیں, مومنٹ نہیں ہے. اب بیٹھ جائیں گے تو یہ اندر نظام جو ہے نا اس کا گڑبڑ کرے گا, چلنا نہیں ہے. اچھا مسجد نماز پہ جا کیا کہ اچھا اسکوٹر پہ جاتے ہیں, اسکوٹر سے ورزش تھوڑی ہوتی ہے, سائیکل پر جاتے ہوتے تو کچھ بات اور ہوتی, پیدل بھی نہیں جاتے, پھر تھوڑا سا پیدل چل لیا وہ بھی کافی نہیں ہوتا, پیدل بھی اس کے بھی اصول ہیں کہ کس طرح پیدل چلنا چاہیے, اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. تو نہ پیدل چلتے ہیں نہ مشقت کا کام کرتے ہیں, خاص کر جو دفتری کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں نا, یا جو سیٹھ لوگ جو ہوتے ہیں, نوکر جن کے کام کر رہے ہوتے ہیں, نوکر اسمارٹ ہوتے ہیں, باغ دوڑ اٹھانا رکھنا کر رہے ہوتے ہیں, سیٹھ صاحب خالی آرڈر جھاڑتے ہیں, پھر یہ پیٹ نکلتا ہے بیچاروں کا, کھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ موٹے بھی ہو جاتے ہیں, پھر طرح طرح کے بیچاروں کو بیماریاں, شوگر, کولیسٹرول, تو ٹرائیگلیسرائڈز, تو پتہ نہیں کیا کیا, تو بی پی ہائی, یہ سب ان کا بیچاروں کا ہو جاتا ہے. تو کھانے پینے سے شوگر بھی بڑھتی ہے زیادہ کھانے سے, اور بی پی بھی ہائی ہوتا ہے, بلڈ پریشر, میں بلڈ پریشر کا مریض سابقہ, میرا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا اور برسوں تک میں نے دوائیں استعمال کی, اور ڈاکٹروں نے کہا ہوا تھا اب آپ کو زندگی بھر دوا کھانی ہے, کبھی چھوڑنا نہیں ہے. اور بلڈ پریشر کا اصول یہی ہے کہ یہ دوا, اول تو سمجھدار ڈاکٹر جلدی شروع نہیں کرے گا, اس کو کسی طرح وہ کنٹرول کرنے کا مشورہ دے گا پرہیزیوں کے ذریعے. بلڈ پریشر کے مریض جو ہوتے ہیں ہائی, ان کو تیل کا استعمال کم سے کم کرنا ہے, یعنی چکناہٹ کم سے کم کرنی ہے, اور نمک इसका इस्तेमाल भी कम करें। लो सोल्ट आता है इनके लिए, इन मरीजों के लिए वो लो सोल्ट ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी मिलता है लेकिन कम मिलता है, इसलिए लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते, टेस्ट इससे थोड़ा कम हो जाता है। तो अब ये कि मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई रहता था, मैंने भी बरसों तक इसके पाबंदी से दवाएं खाई, लेकिन जब वो पेट का कुफले मदीना वो लिखने का जहन बना, खाने के आदाब और यादाब ताम लिखने में बैठा, तो यूं तो पहले से भी कुछ रिवायतें तो थी मेरे जहन में, पढ़ी भी थी, कोशिशें भी की थी, लेकिन कामयाबी नहीं होती थी। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैं यार इसका तो अलग चैप्टर बनेगा, तो उसका अलग बाब बना लिया, वो लिखते 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 मेरा जहन बन गया परहेजी का, और मैंने परहेजी शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाई ब्लड प्रेशर का मरज जो है वो खत्म हो गया। मैंने कार्डियोलॉजिस्ट से, कार्डियोलॉजिस्ट के मशवरे, डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवा शुरू भी नहीं करनी चाहिए और खत्म भी नहीं करनी चाहिए, जो दवा रेगुलर हो वो। इसी तरह जो अपने एंटीबायोटिक दवा होती है इनका भी कोर्स होता है, ये भी डॉक्टर जो मशवरा दे कि भाई इतने दिन खानी है, इससे कम नहीं खानी चाहिए भले आपकी सेहत अच्छी होगी, ये दो तीन मदनी फूल गिरे से बांध लें आप फायदे में रहेंगे, वरना वो एंटीबायोटिक बंद कर देने से दोबारा वो मरस ओद करता है। जरासीम जो है वो बाजों का मरते नहीं है, मुर्दार हो जाते हैं, इन्हें कमजोर पड़ जाते हैं, फिर कभी हो जाते हैं, फिर दवा दो फिर कमजोर हो गए, फिर आपने छोड़ दी, फिर दवा दो फिर कमजोर हो गए, अब ये दवा के आदि हो जाते हैं, अब इनको नुकसान नहीं करती दवा और ये मरते नहीं है, फिर जो मरज फिर जो घेरता ना आदमी फिर ची बोल जाता है। तो ये उसूल दो तीन मैंने जो अर्ज किए इसको जहन में रखिएगा। तो खैर, तो अब ये कि मैंने कार्डियोलॉजिस्ट अपने इस्लामी भाई हैं मुबल्लिग हैं उनसे मशवरा करके, तो इन्होंने जो मुझे तरकीब बताई कि थोड़े थोड़े करके कि आधी कर दो चौथाई कर दो, इतने दिन आधी खाओ इतने दिन चौथाई खाओ, फिर इन्होंने मशवरा दिया जब मैंने, मेरा तो अब लो होने लगा था, मगर लो होने लगा था ब्लड प्रेशर, फिर भी इन्होंने फ़ौरन बंद नहीं करवाई। कि इसका उसूल है कि अगर एकदम से ब्लड प्रेशर की दवाएँ बंद करें ना तो बाज़ औक़ात एकदम इसको उछलना लगता है, एकदम यानी कि उछलती है और ब्रेन हेमरेज कर सकती है, खून एकदम ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इसमें बाद होकर, तो फौरन नहीं छोड़ी जाती है। तो मैंने उनके बिल्कुल उनकी जो भी इजाज़त से फिर मैंने कहा मैं छोड़ दूँ, आप छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी मेरा ख्याल चंद साल हो गए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, परहेजियों से दवा से मेरा मरज काबू में नहीं आया, और डॉक्टर कहते थे कब्र के कट्ठे तक इसको तुमने खानी है, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं नहीं खाता। तो अगर मेरे मरीज नाजरीन सुन रहे हैं या हाजरीन सुन रहे हैं ब्लड प्रेशर इनको है तरकीब आउट है, शुगर मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन शुगर के मरीज भी सुन रहे हैं, तो अगर ये मेरे फार्मूले पर अमल करेंगे ना, 100 दवा की एक दवा परहेज है, अगर वो परहेज को अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा, लेकिन ये सब काम अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करने। अगर दवाएं जारी हैं आपकी तो एकदम से आप बोलो मुझे ठीक हो गया और डॉक्टर ने बोला मुस्तकिल इस्तेमाल करना है, तो उनके मशवरे से ही आपने करना है, और एक ही डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए, 10 डॉक्टरों के पास फिरेंगे आप, हर एक इकाई से अपना प्रैक्टिकल करेगा, और एक डॉक्टर बंधा हुआ होगा उसको आपके मिजाज का पता चल जाए, कौन सी दवा इसको चलती है, कौन सी एलर्जिक करती है, कौन सी माफिक आती है, सब उसको अंदाजा हो जाता है, तो इस हिसाब से आप फायदे में रहेंगे। और डॉक्टर हो तो हमेशा याद रखिए कि क्वालिफाइड होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्टर होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं, नकली डॉक्टर कानूनी भी जुर्म है शरअन भी जुर्म है, यानी कि जो इलाज नहीं जानता उसको इलाज में हाथ डालना हराम है। जो तबीब हो और ऐसा तबीब हो कि माहिर हो, माहिर तबीब की निगरानी में उसने अपनी ये तबाबत सीखी हो तो वो तबीब उसको इजाज़त दे कि हाँ अब तुम कर सकते हो तो इलाज करे, वरना जिसको देखो ये दवा खा लो वो दवा इस्तेमाल कर लो। मैं तो यहाँ तक के किसी फर्द को वैसे मदनी चैनल पर अर्ज करता रहता हूँ, तो बाद होगा ये उसूल भी बयान कर देता हूँ कि डॉक्टरों के मशवरे से इलाज किया जाए, लेकिन मैं अगर पर्सनली कोई बात होती है तो मैं यहाँ तक के बिल्कुल नॉर्मल दवा होती है ना जो सभी खा रहे होते हैं उनको भी एहतियातन यही कहता हूँ कि आप ये दवा अगर डॉक्टर इजाज़त दे तो खा लीजिए, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। ये اس طرح میں محتاط مشورہ دیتا ہوں. اپنے کا کو گناہ لے اور اپنے کو اس کو دوا بتانا فرض واجب تو نہیں ہے, خامہ کا گناہ لے. کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو طبیب نہیں ہے اس کو علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے. لیکن یہ کہ ہماری عادی قوم طبیب ہے, سب علاج کرنے بہت علاج کرتے ہیں, دوائیں بتاتے رہتے ہیں, تو اس کی احتیاط. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب.
ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول, بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول.